رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الاولين والاخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، امنت بالله صدق الله العظيم. ببركته ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعد الوجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق کے ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اللہ رب العالمین جل جلالہ وعز اسمہ کا فضل و کرم ہے کہ رمضان شریف کے ابتدائی عشرے عشرہ رحمت کا یہ دوسرا جمعہ الحمدللہ ہم بے نواؤں کو نصیب ہوا. اللہ رب العالمین اس جمعے کی اور عشرہ رحمت کی کامل برکتوں سے تمام اہل ایمان کو اپنے فضل سے، تمام صائمین کو، تمام متصدقین کو اللہ رب العالمین وافر حصہ عطا فرمائے. رمضان شریف کی برکات الحمدللہ یہ مبارک مہینہ اپنے آب و تاب کے ساتھ، اپنے فضل و کرم کے ساتھ اور مغفرت و غفران کے ساتھ الحمدللہ اللہ کے بندوں پر سایہ فگن ہے. گزشتہ جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن میں ہم نے مسائل زکوٰۃ پر چند بنیادی چیزیں ذکر کی تھیں، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی فضیلت اور زکوٰۃ نہ دینے کی وعید پر اپنے اور آپ کی اصلاح کے لیے چند باتیں قرآن مجید سے ذکر کی تھیں. قرآن مجید فرقان حمید نے یہ بات ذکر فرمایا ہے کہ زکوٰۃ، لفظ زکوٰۃ کا معنی پاکیزگی کیا آتا ہے، یعنی مال کو پاک کر دینا اور اصل مال کو نمو دینا اور نشنما کرنا، اور ایسا مال کہ جس کو جمع کر کے رکھا جائے اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، یا اس کو اس کے مصارف اقربا رشتہ دار نادار میں تقسیم نہ کیا جائے، تو قرآن کریم فرقان حمید نے اسے کنز کے نام سے یاد کیا ہے. کنز کا معنی خزانے کے ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر یہاں پر کنز کسی خوبی کے معنی میں نہیں بلکہ مذمت کے معنی میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جنہوں نے سونا چاندی اور مال کو کنز بنا کر رکھا ہے قیامت کے دن اور قبر کے اندر اس مال کے ذریعے ان کے بدنوں کو داغا جائے گا، اور اس مال کو سونا ہو یا چاندی ہو ایک پترے کے مانند لایا جائے گا اور اسے جہنم کی آگ میں العیاذ باللہ اس کو دہکا کر، اس کو گرما کر، اس شخص کی پیشانی پر، اس کی پشت پر اور اس کے پہلو پر داغا جائے گا. اور فرمایا جس شخص نے زکوٰۃ کو ادا کیا اللہ رب العالمین جل وعلا اس کے مال میں ترقی، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ رب العالمین کو اپنا مال بطور قرضہ کے دیا، اور یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف سے خاص فضل ہے کہ مال بھی اس کی طرف سے، جان بھی اس کی طرف سے، ساری نعمتیں اس کی طرف سے، اور اس کے بتائے ہوئے مصارف میں خرچ کرنا. دراصل وہ مصارف یعنی وہ جگہیں جہاں پر خرچ کرنا ہے اس میں ہمارا بھی دنیاوی فائدہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ دنیا کے چلن کو ملحوظ رکھو گے تو میں تم سے خوش ہوں گا، یعنی دنیا کے طریق پر کہ تمہارا مال کہ جس میں تمہارے عز و اقارب کا حق ہے، تمہارے بچوں کا حق ہے، تمہارے پڑوس کا حق ہے، تمہارے محلے داروں کا حق ہے، اور تمہارے وطن کے لوگوں کا حق ہے. اس میں دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ اس سے ایک تو مال کی گردش ہوتی ہے اور غربت کے خاتمے کا ایک بہت بڑا حل قرآن مجید نے یہ ذکر کیا ہے. اس سے بے شمار چیزیں انتہا پسندی، دہشت گردی، افراتفری، تکبر، تکبر اس کا ختم ہوتا ہے کہ جو مال دیتا ہے، حسد اس کا ختم ہوتا ہے جس کے پاس مال آ جاتا ہے. تو اس میں بے شمار اخلاقی امراض کا بھی علاج ہے، معاشرتی خرابیوں کا بھی علاج ہے، اور اس کا اجر یہ کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کل قیامت کے دن یہ جو تو نے مال دنیا کے اندر دیا ہے اس کا ایک نہیں 700 گنے سے زیادہ اجر قیامت کے دن مجھ سے حاصل کر لیں. تو یہ گیا کہ دوہری فضیلت ہے اس کے اندر اور دوہرا مقام ہے، اور نہ دینے میں دوہری برائی ہے. مال کو سمیٹ کر رکھنا الہاکم التکاثر. اللہ رب العالمین نے فرما ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالہ عددا، یعنی ایک تو مال کو گن گن کے رکھنا، سمال سمال کے رکھنا اور اسے خرچ نہ کرنا، اس کی سب سے پہلی نفسیاتی بیماری ہے کہ اس میں ہرس بڑھتی ہے، ہرس اس میں پیدا ہوتی ہے، تکبر اس میں پیدا ہوتا ہے، لالچ اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور یہ وہ بنیادی خرابیاں ہیں کہ جو انسان کو انسانیت کے شرف سے گرا دیتی ہے، انسانیت کے مقام سے گرا دیتی ہے، اور جس کے دل میں تکبر آ جائے، کبر آ جائے، تفخر آ جائے، لالچ آ جائے، ہرس آ جائے، وہ رشتوں کو فراموش کر دیتا ہے، وہ گرد و نواح کے حقوق کو فراموش کر دیتا ہے، اور وہ مثل ایک مشین کے مانند ہوتا ہے. اور انسان اصلاً احساس اور جذبات کا نام ہے کہ اگر وہ جذبات جو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کے لیے جو اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے، اگر وہ جذبات اس سے ختم ہو جائے تو وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. اور یہ بنیادی چیزیں صرف اس کو لوگوں سے نہیں کاٹتی بلکہ یہ اللہ سے بھی متصادم ہو جاتا ہے، معاذ اللہ اللہ کے برابر بھی آنے کی یہ کوشش کرتا ہے. اور اس معنی میں کہ یہ مال اور یہ حرص، یہ حوث اس کے دل کے اندر ایک بات یہ داخل کر دیتی ہے کہ تو نے ہمیشہ رہنا ہے، اور یہ مال جو گن گن کے تو رکھ رہا ہے یہ تیرا ہمیشہ ہے. پھر اس کے اندر بے باکی پیدا ہو جاتی ہے جب اپنے آپ کو توانا، تندرست اور ایک دم مستقیم اور دائمی سمجھ لیتا ہے، تو پھر وہ جو چاہتا ہے بک بک کرتا ہے، جو چاہتا ہے بولتا ہے اللہ کے دین کے سامنے. تو گویا کہ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا ایک طرف، جہاں بندے کی داخلی خرابی ہے وہیں اس کی معاشرتی خرابی بھی ہے اور قیامت کے دن اس کے لیے عذاب بھی ہے، اور ایک طرف جہاں وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرے، خود کی جان پر خرچ کرے، اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، تو اس کا دگنا فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر ترس کا جذبہ، شفقت کا جذبہ، ایثار کا جذبہ، محبت کا جذبہ، کہ خود پھر لوگ اس کو اپنے سروں پر لے لیتے ہیں، خود اس کو احترام و عزت دیتے ہیں، اور پھر جو ساتھ میں جڑے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جو خدا ترسی کا ایک جذبہ ہے، تو یہ باہم دونوں جانب سے محبت کو، تعلق کو، ایک دوسرے کی ضرورت کی تکمیل کے اعتبار سے، ایک دوسرے کی ضرورت کے اندر معاشرے میں احساس کو، برداشت کو، رواداری کو، قربانی کو، ایثار کو، یہ پیش کرتا ہے. اور آخرت کے اندر اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کا اجر 10 گنے سے 700 گنا اس سے زیادہ اجر عطا فرماتا ہے. تو یہ دنیاوی فائدہ بھی ہے، اور دنیاوی فائدے میں ہمارا داخلی فائدہ بھی ہے اور ہمارا خارجی فائدہ بھی، ہمارے گھر کا بھی فائدہ، معاشرت کا بھی فائدہ. یعنی قرآن کریم میں یوں تو جتنے بھی درس دیے ہیں سراسر فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن میں اس بات کو عقلاً بھی ذکر کرنا چاہوں گا اپنے اور آپ کی بیداری کے لیے کہ اس سے نقصان نہیں، اس سے ہماری تعمیر ہے، اس سے ہماری ترقی ہے، اور اس کو روک دینے سے ہمارے اندر کی بھی خرابی ہے، معاشرے کی بھی خرابی ہے. پھر اولاد کی نظر میں اگر باپ کنجوس ہو، نہ وہ خود پر خرچ کرے، نہ اپنے اولاد پر خرچ کرے، تو وہ شفقتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. اپنے عزیز و اقارب کے اندر جو نادار اور کمزور آور ہیں، ان کو ان کے اوپر اگر ان کے مصارف میں خرچ نہ کریں تو رشتہ داری کے اندر فرق آ جاتی ہے، اس کے لیے معاشرے کے اندر یہ غلط باتیں شروع ہو جاتی ہیں، خود اس کے اندر تکبر، حرص، یہ تمام، تو گویا کہ پورا فساد ہی فساد ہے. اور پھر خرچ بھی کتنا کرنا ہے، یہ تھوڑی کہ سارا مال اٹھا کر اللہ کی راہ میں دے دینا ہے، وہ تو اور لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو سارا خرچ کرنے کے بعد بھی ان کو مزہ آ جاتا ہے. اس لیے پوچھا گیا ایک صوفی کامل سے، کہ فضیل بن عیاض سے پوچھا گیا کہ آپ کے وہاں انہوں نے کسی سے پوچھا کہ آپ کے وہاں صبر و شکر کا کیا طریقہ ہے، یہ بہت عالی مرتبت لوگ ہوتے ہیں، فرمایا آپ کے وہاں صبر و شکر کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس شخص نے کہا، وہ بھی بزرگ تھے، انہوں نے کہا ہمارے مزاج اور ہماری تربیت میں صبر و شکر کا یہ طریقہ ہے کہ جب ہمیں نہیں ملتا کوئی چیز تو ہم پھر صبر کر لیتے ہیں، اور جب ہمیں مل جاتا ہے تو ہم شکر کرتے ہیں۔ تو کہا آپ کی کیا ترتیب ہے؟ انہوں نے کہا ہماری ترتیب یہ ہے کہ جب ہمیں مل جاتا ہے تو پھر ہم سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ تو جس سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ورضا، اس کا مکلف نہیں کیا گیا، اس کا پابند نہیں کیا گیا، ایسا جگرا، ایسی رضا، ایسی محبت اللہ کے ساتھ اگر کسی کی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا پورا گھر اٹھا کر آئے۔ میں کلی جب تفسیر پر دیکھ رہا تھا تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا میں نے حال دیکھا کہ آپ نے 6 سے 7 دفعہ جتنا کمایا ساری پراپرٹی جائیداد سب اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ انسان سوچ کر حیران ہو جاتا ہے، یعنی بالکل اسٹل نل ہو جانا، یعنی پورا محنت کر کے جو آپ نے اونٹ بکریاں محلات سب کمائے اور کروڑوں روپے کمائے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ آپ نے چابی یعنی سمجھیے کہ ساری چیزیں غربا کے ہاتھ میں دی اور خود ایسی جا کر سڑک کے بیچ کے اوپر بیٹھ گئے۔ یعنی 6 سے 7 دفعہ آپ کی زندگی کے اندر یہ عرصہ آیا کہ ساری چیزیں یعنی ایک لقمہ تک اپنے پاس نہیں چھوڑا اور سب اللہ کی راہ میں دے دیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین جل وعلا پر یقین رکھنے والے ایسے عظیم بندے ہیں کہ ان کی راہ پر کون پہنچ سکتا ہے، لیکن ہم اگر اس مرتبہ و مقام پر نہ پہنچ سکے لیکن اس بات پر تو غور کر سکتے ہیں کہ اللہ دینا یہ اللہ پر یقین کی دلیل ہے، یہ اللہ سے محبت پر دلیل ہے اور اللہ کے کہنے پر دلیل ہے کہ محبوب کے کہنے پر دینا۔ وہ ایسے عاشق ہیں کہ وہ سب دے دیتے ہیں اور سب دے کر شکر ادا کرتے ہیں کہ محبوب نے ہم سے کچھ کہا ہے کہ یہ کر دو اور ہم نے اس کی رضا کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم جیسے ناتوانوں کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عمل ایک بہت بڑی دلیل بنتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جگہ پر موجود تھے۔ میں زکوٰۃ کی بات نہیں کر رہا، اس وقت نفلی صدقات کی بات کر رہا ہوں۔ زکوٰۃ تو ظاہر سی بات ہے کہ مال کے خاص حصے پر، جس کی تعریف میں نے گزشتہ جمعہ کر دی ہے، اور اس کے خاص مصارف ہیں، یعنی فقراء کو دیا جائے گا، مساکین کو دیا جائے گا۔ یہ قرآن کریم نے سارے صدقات اور اس زکوٰۃ کے مصارف ذکر کیے، وہ صرف مسلمان ہی کو دیا جائے گا، غیر مسلمان کو نہیں دیا جائے گا، لیکن میں عمومی نفلی صدقات کی بات کر رہا ہوں۔ اور آج چند احادیث ہم اپنی طبیعتوں کو بیدار کرنے کے لیے اس کے ساتھ، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ ان سے کوئی غریب یا فقیر مطالبہ کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ امی کہہ رہی ہے زکوٰۃ ختم ہو گئی ہے، ہمارے ابا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ زکوٰۃ دے دی ہے، یا وہ بڑے ڈھیٹ ہو کر کہتے ہیں جی ہم نے زکوٰۃ دے دی ہے۔ تو یہ ایسی عجیب سی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے مومن کا مزاج یہ بنایا کہ وہ عدل و احسان کے ساتھ چلے۔ زکوٰۃ دے کر اپنے خزانوں کا منہ بند کر لینا یہ بھی ایک بہت بڑی محرومی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ ذکر فرماتے ہیں کہ یہ مسلمان کا طریقہ ہی نہیں، زکوٰۃ آپ نے دیا یہ آپ کا فریضہ تھا، یہ تو عدل تھا، اب اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو تو سارے سال جو بن پڑے کچھ نہ کچھ دو، نوافل میں کثرت کرو۔ یہ کہہ کر دروازہ بند کر دینا کہ جی ہم نے زکوٰۃ دے دی ہے، ہمارے پاس اب زکوٰۃ نہیں ہے، تو یہ کوئی جملہ شریعت مطالبہ نہیں کر رہی اس پر، لیکن اس طرح کا بندہ محبوب بھی نہیں ہے، کیونکہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں عدل اور احسان کی بات کرتا۔ عدل تو یہ تھا کہ برابر آپ نے فرض ادا کر دیا، احسان یہ تھا کہ اس کے علاوہ بھی تم نے اللہ کی راہ میں اس کے علاوہ بھی آگے بڑھ کر دیا۔ تو یہ چیز یعنی ایسی عادات، یعنی کہ سارا اٹھا کر دے دی جائے لیکن کچھ دیا جائے تاکہ بندے کی طبیعت کے اندر مال کی کامل حرص نہ جمع ہو جائے، آخرت کا تصور رہے، غربا کا اس کے پاس خیال رہے۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نئی متواتر حدیث ہے کہ دینے سے مال دوبارہ لوٹ کر واپس آتا ہے، اس کے دنیاوی اور سب سے بڑی چیز مال سے مراد وہ دولت ہے جو قلبی تسکین ہوتی ہے، جو اللہ رب العالمین جسے عطا فرمائے اصل میں وہی مالدار ہوتا ہے، ورنہ لاکھوں اربوں روپے بندہ جمع کر کے رکھے اور اسے قلبی تسکین نہ ہو تو یہ مالداری نہیں، یہ سب سے بڑا فقر ہے۔ اور اگر ایک بندہ غریب ہو، ایک وقت کا وہ کھانا کھائے لیکن دل اس کا اللہ سے اور اپنے بدن سے راضی ہو، مطمئن ہو، شکر ہو، تو وہ اس مالدار سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ اصل شے مالداری جو ہے وہ دل کا سکون ہے، وہ اللہ رب اللہ۔ اور یہ اس کی پریکٹس ہے کہ جب آپ غریبوں ناداروں کا میں اور آپ خیال کریں گے تو یہ خود بخود قلبی سکون، اور آپ دیکھ لیجئے دیگر اور نیکیاں ہم کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن کسی کھانا کھلا دینا، کسی کی امداد کر دینا، کسی کے کام آ جانا، یہ ایسی نیکی ہے کہ اس وقت ہی آپ رزلٹ آپ کے دل پر مرتب ہو جاتا ہے کہ آپ کے قلب پر ایک تسکین آتی ہے، اور یہ تسکین ہی کہ جب آپ کو یہ تسکین اور مزہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے رب نے مجھ سے یہ کام لیا، دراصل یہ مزہ نہیں ہوتا، یہ قبولیت کا ایک نشان تمہارے سر پر، یعنی ذکر کر دیا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جگہ جا رہے تھے، کسی شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز پیش کی، تھوڑی قیمتی چیز تھی. ایک دم آپ کے ذہن کے اندر دیکھیں، ایک وہ طبقہ ہے جو سارا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے، وہ اصحاب عظیمت ہے، لیکن اصحاب رخصت کا حوالہ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے اس قول مبارکہ سے آتا ہے. تو آپ نے حضور سے کثرت صدقہ کا اتنا سنا ہوا ہے کہ جیسی وہ شخص وہ مال آپ کے ہاتھ میں دیتا ہے تو آپ جا رہے ہیں کہ میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، تو سرکار نے ہاتھ پکڑ کے روک لیا. فرما کہاں جا رہے ہو؟ کہنے کہ حضور یہ مال ملا ہے تو میں خرچ کرنے جا رہا ہوں. حضور نے فرما بھی رک جا، پہلے گھر جا، شاید تیرے گھر والوں کو ضرورت ہوگی. فرما پہلے گھر جا عمر، گھر والوں کو ضرورت ہوگی، گھر والوں پر خرچ کر، اور پھر بچ جائے تو پھر باہر کے ہی دے دینا. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج گویا کہ عطا فرمایا. اب اسی ترتیب پر امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم شریف کے اندر پورا ایک باب قائم کیا ہے نفلی صدقات کی، میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. فرما فضل نفقۃ وصدقۃ الاقربین والزوج والاولاد والوالدین ولو کانوا مشرکین. یہ امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الزکات کے اندر مسلم شریف کے اندر یہ باب قائم کیا ہے کہ مال کو خرچ کرنے کی فضیلت جو سرکار کی زبان مبارکہ سے جاری ہوئی، مال کو خرچ کرنے کی فضیلت، صدقات کو دینے کی فضیلت. میں لفظ صدقے کی ایک چھوٹی سی وضاحت یہاں پر کر دوں. صدقے کو ہم چھی چھی سمجھ کر پھینک دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جناب نہیں جناب ہم زکات مستحق زکات ہے، اور نہیں ہم زکات نہیں لیتے. بھائی تو زکات کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جناب کوئی پلیت اور نجیس چیز ہو. جو مستحق زکات ہے اس کے لیے زکات لینا ہی سب سے بڑا اجر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ الگ بات. صدقات حضور نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے وہ رزق حلال جو دو لقمے کیوں نہ ہو تو اپنی بیوی کے منہ میں رکھ دے. اب بیوی اس حدیث کو سن کر کہے کہ کیا آپ مجھے صدقہ کھلائیں گے، تو صدقے سے مراد یہ نہیں ہے. صدقہ بنائے صدق سے، صدق کا معنی سچائی، یعنی ہر وہ کام جو اللہ سے اجر لینے کی امید سے کیا جائے. اس لیے اگر کسی مسلمان کو دیکھ کر مسکرا بھی دیا گیا کہ مسلمان سے خوش ہونا صدقہ ہے تو اللہ اس پر اجر عطا فرمائے گا. صدقہ سے مراد کسی گندی، کسی بدبودار، کسی غلیظ شے کا مراد نہیں، صدقہ صدق ہے، یعنی میرا رب موجود ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی رضا پر یہ کام کر رہا ہوں اور وہ مجھے اجر عطا فرمائے گا. اس پورے مرحلے کی صداقت پر جو کام کیا جاتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، چاہے وہ مسکرانا ہو، چاہے وہ جس حال کے اندر کسی کے ساتھ ملنا ہو. تو اصل روح صدقے کی یہ ہے. پھر یہ الگ بات ہے کہ پھر کچھ مطالبات صدقے کے ہم پر واجب ہیں، کچھ فرض ہیں. مطالبات جو واجب ہیں وہ تو صدقہ فطر ہے، جو رمضان شریف کے مکمل ہونے کے ساتھ فوراً سرکار نے فرمایا کہ رمضان کے روزے میں جب تم کوئی ایسی بات کر لیتے ہو جو روزے کی روح کے خلاف ہے یا آداب اخلاق کے خلاف ہے تو تم صدقہ فطر اس لیے دیتے ہو کہ اللہ رب العالمین اس مال کے ذریعے ان تمام بے حدگی کو اور ان بے حیائیوں کو معاف فرما دیتا ہے. پھر ایک صدقہ جو صدقہ فریضہ ہے جس کو ہم زکات کہتے ہیں، وہ تو خاص شرط کے ساتھ ایک صاحب نصاب کے لیے پورے سال کا گھومنا. لیکن اب صدقات نافلہ کہ جو خرچ کرنا ہے اس کی فضیلت ذکر کی جا رہی ہے. تھوڑا سا وقت ہے، میں دو حدیث شریف پڑھ پاؤں گا، لیکن بڑی مبارک حدیث مبارکہ ہے جو بندے کو بہت زیادہ تمیز اور سمجھ دیتی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے مسلم شریف کتاب الزکات میں اس بات کو باندھا ہے کہ فضل النفقت والصدقت علی اقربین والزوج والاولاد والوالدین ولو کانوا مشرکین. یعنی صدقہ دینے کی فضیلت، مال خرچ کرنے کی فضیلت کس پر؟ اپنے اقرباؤں پر، اپنے رشتہ داروں پر. والزوج اپنی بیوی پر یا بیوی شوہر پر، والاولاد اور اپنی اولاد پر، والوالدین اپنی والدین پر خرچ کرنے کی فضیلت، یعنی صدقہ. ولو کانوا مشرکین، چاہے وہ مشرک اور کافر کیوں نہ ہو. یہ اسلام کا اب آفاقی مزاج سامنے آ رہا ہے. فرما چاہے وہ کافر اور مشرک کیوں نہ ہو، تمہارے والدین میں سے ہو، ان پر بھی خرچ کرنا یہ شریعت مطہرہ کو مطلوب ہے. حدیث پاک کی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس باب کے نیچے جو حدیث نقل کی ہے متن سے ہٹ کے میں ترجمے پہ اکتفا کرتا ہوں. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری مدینہ منورہ میں بہت بڑے مالدار شخص تھے. ان کا سب سے زیادہ پسندیدہ مال بیر روحا ان کا باغ تھا جو مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا. یہ وہ کنواں نہیں, یہ باغ ہے, مسجد نبوی کے سامنے تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لے جاتے تھے اور اس میں ایک میٹھا چشمہ تھا, اس وقت سب سے قیمتی چیز پانی تھی اور آج بھی حال یہ بنا ہوا ہے. تو میٹھا چشمہ تھا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پانی بھی نوش فرماتے تھے. حضرت انس کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی چوتھے پارے کی ابتدا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, اللہ فرما رہا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, تمہاری نیکی اس وقت تک نیکی نہیں ہو سکتی اور بھلائی کو نہیں پہنچ سکتی جب تک تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں خود اچھا لگتا ہو. سورہ بقرہ کے آخر میں بھی اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ کی راہ میں گھٹیا مال نہیں دو کہ بالکل کپڑے سڑ گئے گل گئے کہ جی غریب کو دے دیں. جی تو آپ غریب کو چلے آپ دے رہے ہیں تو کوئی ایک نیا کپڑا بھی دیں ساتھ میں, یعنی گھٹیا مال. اور گھٹیا سے مراد یہ کہ خصیص جس کو تم خود پہننا پسند نہیں کرتے, لیکن اس کو بھی ضائع نہیں کیا جائے گا, دے دینا اچھی بات ہے, لیکن اس کے ساتھ جو ہے کہ وہ کوئی اچھی چیز بھی دی جائے جو آپ کو خود پسند ہو. کیا ہی مزہ ہو کہ عید کا کپڑا اٹھا کر آپ کسی غریب کو دے دیں. ایسے کئی واقعات گویا کہ کتابوں کے اندر موجود, یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجھے اور آپ کو یہ ترغیب دے رہا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. دیکھو ایک ہے فارمیلٹی پورا کرنا, ایک ہے محبوب بننا. فرما محبوب بننا ہے تو پھر ہمارا مزاج یہ ہے کہ وہ دو جو تمہیں خود اچھا لگتا ہے. راشن کے بورے دیے جاتے ہیں, اللہ رب العالمین ان کو برکت عطا فرمائے, لیکن گھی وہ دیا جاتا ہے کہ جس کا کوئی نام بندے نے پورے سال ہی نہ سنا ہو. آٹے کا وہ برانڈ ہوتا ہے کہ جس کا نام شاید ہم اپنے گھر میں لے کر آئے تو اس گھی کو بیگم گھر میں ہی داخل نہ ہونے دیں, اس دال کو داخل نہ ہونے دیں. لیکن کہ جی آپ ہزار بورے ہماری طرف سے بانٹیں, بھائی پانچ بورے بانٹ دیں آپ, لیکن آپ وہ بانٹیں جو آپ خود کھاتے ہیں. جب غریب ماں شہری اپنے بچے کے لیے اس بورے کو کھولے تو اس آٹے میں کچرا اسے نظر نہ آئے, اس چاول میں اسے کچرا نظر نہ آئے, اس دال میں کچرا نظر نہ آئے, اس گھی میں اسے ہینک نہ آئے, اس تیل میں خرابی نہ آئے. ایسا صدقہ دے کر آپ کیا کر رہے ہیں کہ گھٹیا مال دے دینا, پھر حقارت کے ساتھ بھی نہیں دینا کہ روڑوں پر لائن لگائی ہوئی ہے اور روڑوں پر مال بکھارا ہوا ہے کہ آؤ بھکاریوں فقیروں اٹھا کر لے جاؤ. اس کے لیے تھوڑا اہتمام. جب روڑوں پر بکھارا جا سکتا ہے تو جو دینے والا ہے وہ ہزار روپے کا بورا. میں دکانداروں سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ تو نہیں دے رہے نا. ایک شخص آیا اللہ کا نیک بندہ, اس نے کہا جی یہ بورا کتنے کا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہزار روپے کا ہے. آپ تھوڑا سا سٹال وغیرہ لگا لیں صحیح طریقے سے کہ جی بورا ہزار روپے کا ہے لیکن سروس چارجز کے 100 روپے ہم لیتے ہیں اور 1100 روپیہ, تو جو اللہ کے راہ میں 1000 روپے کا بورا دے رہا ہے وہ تو 1500 روپے بھی آپ کو دے دے گا. لیکن جو جس کو دیا جا رہا ہے تو روڑوں پر مال پھیلا کر بتایا جا رہا ہے کہ جناب بھکاریوں کو بانٹا جا رہا ہے, تو بس استغفر اللہ. ایسے مزاج, یہ مزاج اور اس صدقے کی جو روح ہمارے اندر پیدا ہو رب کرنا چاہتا ہے وہ اس کو ختم کرتی ہے. بانٹنا مقصود نہیں ہے, خود کے اندر احساس کو جگانا مقصود ہے. اور اس احساس کو جگانے کے لیے پورا جناب روڈ پھیلایا گیا اور مال رکھ دیا گیا ہے. اور کبھی قریب جا کر کھڑا کر دیا جائے تو یہ کون سا گھی ہے؟ تو یہ گھی کا نام ہے یہ افلاطون گھی. ہم نے کہا یہ افلاطون گھی کہاں سے آیا تھا؟ کہا جی آیا تھا. آپ اپنے گھر میں کون سا کھاتے ہیں؟ یہ بالکل دانے دار ڈالڈا کھاتے ہیں. تو میں نے کہا جی پھر تھوڑی سی مجھے اور آپ کو حیا ہونی چاہیے, میں بھی اس معاشرے کا حصہ ہوں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. تو لہذا اس میں ہمیں تھوڑی ترقی کرنی چاہیے اور بڑھنا چاہیے. اور مال اگر آپ 5000 کا بورا نہیں دے سکتے 2000 کا دیں, چند چیزیں دیں لیکن خالص دیں, خالص دیں, معیاری دیں. ہاں اگر وہ دوسری برانڈ کا, اگر میں کوئی برانڈ کی تشہیر نہیں کر رہا کہ جناب آپ ڈالڈے کا دیں یا یہ دیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر واقعی میں وہ چیز معیاری ہے تو پھر معیاری چیز دینے کا مقصود ہے, چاہے وہ کہیں قریبی بنی ہوئی ہو, لیکن معیاری ہو, صاف ہو, صحت افزا ہو, مضر نہ ہو, اور اس میں گویا کہ ایسی چیز نہ ہو جس سے طبیعت تنفر کرتی ہو. اب چاہے وہ جس برانڈ کی ہو, چاہے وہ جس معیار کی ہو, قرآن کریم نے اس بات کو ذکر کیا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اور اس میں شریعت متعارف نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ فاسق ہو اس کو بھی دیا جا سکتا ہے, کافر ہو اس کو بھی دیا جا سکتا ہے, گنہگار ہو یعنی غیر زکات نوافل کی بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے, وہ بھی دیا جا سکتا ہے. اس حدیث پاک کا وقت نہیں رہا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے مبارکہ ہے, سرکار نے فرمایا ایک شخص کو کیونکہ چھپا کر نفلی صدقہ دینا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. یقیناً جو زکات کے بورے دے رہے ہیں وہ اعلانیہ دے سکتے ہیں, وہ ممنوع نہیں ہے, لیکن میں عرض کر رہا ہوں محبوب بنانے کے. محبوب ہونے کے لیے جتنا خفا ہوگا، جتنی عزت ہوگی، جتنی توقیر ہوگی، ہم دے رہے ہیں اسے، یہ ہمارا احسان نہیں، وہ لے رہا ہے، وہ ہمارا محسن ہے، اس لیے کہ جو ہم نے دیا یہی ہمارے لیے قبر و حشر کا بینیفٹ ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ قیامت کے دن، قیامت سے قریب یہ حال آ جائے گا کہ لوگ مال و زر کو ہاتھ میں لیے گلیوں میں پھر رہے ہوں گے، لیکن ان سے لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو لہذا جو لے رہا ہے وہ ہمارے لیے توشہ آخرت بن رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اسی مسلم شریف میں اسی کے بعد آتی ہے کہ ایک شخص کو یہ جذبہ آ جاگا کہ میں رات کو اللہ کی راہ میں خرچ کروں، کیونکہ رات کو خرچ کرنا، خدا یعنی اندھیرے میں خرچ کرنا، خفا میں خرچ کرنا، یہ اللہ کے سخت جلال کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اس لیے صالحین، اندھیرے سے مراد تنہائی میں، جب سب سو رہے ہیں تو گئے اور امداد کر کے واپس آئے۔ کس نے دیا جی، کہاں رکھ گیا، کون رکھ گیا، تو کون رکھ گیا یہ بھی نہیں پتا، اور کہاں سے آیا تھا یہ بھی نہیں پتا۔ اتنا استغنا طبیعت میں آ جائے تو شہد پینے میں وہ مزہ نہیں ہے جو ایسی امداد کرنے میں مزہ ہے، جو خفا کے اندر۔ وہ شخص اٹھا، نبی پاک فرماتے ہیں وہ اٹھا رات کے وقت گیا کہ میں صدقہ کروں، مسلم شریف میں اس کے آگے حدیث مبارکہ موجود ہے، اس نے دیکھا کہ خاتون چوراہے پر کھڑی ہے، تو وہ سمجھا کہ مستحق ہے، وہ گیا اور خاموشی سے اپنے منہ کو چھپا کر کے، یہ میرے منہ کو بھی نہ دیکھ لے، اتنا خفا، اتنی پوشیدگی، اس نے مال اس کے قریب رکھا، وہ آ گیا۔ وہ ایک بدکارہ عورت تھی، صبح لوگ بات کرنے لگے، او ہو ہو دیکھیے جناب، اب لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ لوگ بدکاراؤں کو بھی صدقہ دیں گے۔ اب یہ بات اس کے کانوں پر پہنچ گئی، اچھا میں نے رات کو یہ کیا کر دیا؟ اس نے کہا اللہم لک الحمد، یا اللہ تیرے لیے حمد ہے، تو جانتا ہے کہ میں نے کس نیت سے اللہ تیری راہ میں دیا۔ اس نے پھر آج رات کو اٹھا اور پھر رات کو جب چلا تو چوراہے پر ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، اور اس نے پھر منہ چھپا کر خاموشی سے رکھ کر آیا، وہ دراصل خود بہت بڑا مالدار تھا، اور صبح اس نے اپنے دوستوں کو بتایا، تو پھر محلے میں بات گھومنے لگی کہ لو آج دور ایسا آ گیا ہے کہ لوگ غریبوں کو چھوڑ کر مالداروں کو امداد کرتے ہیں، اب دینے والے کو تو نہیں پتا تھا یہ کون ہے۔ جب اس کے کانوں تک یہ بات پہنچی تو اس نے کہا لک الحمد، اللہم لک الحمد، یا اللہ تیرے لیے حمد ہے، اور میں تو تیرے لیے دے رہا تھا، مجھے تو نہیں پتا کہ یہ شخص جناب جو ہے کہ وہ کون ہے۔ تیسری رات کو جب اٹھا تو اسی طرح گزرتے ہوئے اسے شخص نظر آیا، اس نے اسی طرح پوشیدگی میں اس کو صدقہ کیا، جب لوٹ کر آیا، وہ چور تھا، وہ چور گیا اپنے دوستوں سے کہنے لگا کہ جناب میں نے تو کسی کی چوری نہیں کی، ایسی مجھے مال مل گیا۔ تو گلیوں میں شور مچ گیا کہ جناب، کیونکہ بات سے بات نکل جاتی ہے، پیٹ کے ہلکے ہوتے ہیں، بات نکل گئی، اور بات سے جب بات نکل گئی، چلو خیر، خیر کی ایک بات یہ بھی سامنے آ گئی کہ اس بندے کو جب پتا چلا تو وہ ندامت میں بھی آ گئے کہ میں نے چور کو صدقہ دے دیا، لیکن پھر اس نے اپنے جذبے کو توانا کیا اور کہا اللہم لک الحمد، یہ میرے رب تیرے لیے حمد ہے، میں تو تیرے لیے دے رہا تھا۔ وہ رات کو سویا تو اس کو خواب میں بتا دیا گیا تیرے تینوں صدقے اللہ نے قبول کیے۔ یہ مسلم شریف فرما، پہلی عورت جو بھوک کی وجہ سے بدکاری کی طرف جا رہی تھی اور تو نے اس کو دیا، وہ بدکاری سے رک گئی۔ اور فرمایا وہ شخص جو بڑا سوٹ بوٹ میں کھڑا ہوا تھا، تو اس کو دیکھ کر آیا، لوگ کہنے لگے مالدار کو دکھا، وہ مالدار تھا لیکن کنجوس اور بخیل تھا، تو نے جب رات کے اندھیرے میں اس کو دیکھ کر آیا، اس کے پیسے اس کے پاس اتنے تھے، اس کے مقابلے میں کچھ نہیں تھا، لیکن اس کو حیا آئی کہ دیکھو اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو چھپ چھپ کر اللہ کی راہ کے اندر دیتے ہیں، تو اس کے اندر خود یہ جذبہ جاگا کہ اللہ نے جو مجھے مال دیا ہے اس سے میں غریبوں کی امداد کروں۔ اور فرمایا وہ چور وہ بھی مجبوری کے اندر نکلا تھا، اور تو نے جناب اس کو جو مال دیا تو اللہ رب العالمین نے اس کو چوری سے روک دیا۔ تو اس سے امام مسلم نے باب باندھا ہے کہ نفلی صدقات کے لیے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ فاسق ہے کہ غیر فاسق ہے، ہم خود کتنے گناہگار ہیں پھر بھی اللہ رب العالمین ہم سے نعمتوں کا منہ موڑتا نہیں ہے۔ تو لہذا ہر ذی روح کے ساتھ نیکی کرنا صدقہ ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ بہت اعلیٰ مہینہ ہے، اور اس میں نفلی بھی جو ہے وہ صدقات کے برابر ہو جاتے ہیں، تو اس میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی دینے کا مزاج ہم لوگوں کا ہونا چاہیے۔ اور قرآن نے یہ ذکر کیا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، شرط یہ ہے کہ اے ایمان والو اپنے صدقے کو برباد نہیں کرنا۔ دو چیزیں اگر تم اپنے صدقے میں لے آؤ تو پہاڑ جیسا بھی تم اللہ کی راہ میں دو گے تو اس پر رتی برابر اجر نہیں بلکہ گناہ ہوگا۔ کا کیا فرما بالمن والاذی، ایک تو احسان جتلا کر نہیں دینا، کل کو تم میدان میں چوک پر کھڑے ہو کر گئے ہو، تیری اوقات کیا، تجھے تو راشن میں دیتا تھا، تیری اوقات کیا، میں تو تجھے کپڑے دیتا تھا، تیری بیٹی کی شادی میں نے کرائی۔ تو فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اللہ کے دیا ہے تو بھول جاؤ، بالمن والاذی
تم نے احسان نہیں جتلانا اور کبھی موقع آ جائے تو اس کی وجہ سے تم نے اذیت نہیں دینا. فرمائیے دو کام تم چھوڑ دو, تمہارا صدقہ جیسا بھی ہو تمہاری نیت خالص پر ہمیں ہم اسے 700 گنوں سے زیادہ اس پہ اجر عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو اللہ کی راہ کے لیے نرم فرمائے, اور مال وہی ہے جو ہم نے کھا لیا اور جو ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا, اور جو ہم نے چھوڑ دیا وہ ہمارے بعد والوں کے لیے ہے. تو اللہ رب العالمین ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اب جو لینے والے ان کو بھی تھوڑی حیا کرنی چاہیے کہ وہ گھروں کے آگے زبردستی آ کر جمع ہو جانا اور ایک جمع غفیر لگا دینا اور اگلا سمجھے یار یہ سیٹھ صاحب بڑے جابر ہے, یہ سیٹھ صاحب بڑے ظالم ہیں. وہ کہہ رہے ہیں شاہ صاحب میں تو خود میٹنگ کے اندر ہوں, میں نے ان کو ٹائم نہیں دیا, یہ میرے گھر پر آ کر کھڑے ہوئے ہیں. تو اس قسم کا مجمع لگانے والے مجمع تماشائی کو بھی تھوڑا پرہیز اور تھوڑا گویا کہ اس سے عبرت لینی چاہیے. ہاں وہ شخص وہ جب ٹائم دے جب وقت دے اس وقت آئیں جو اس کی سہولت کا وقت ہو, جو اس کے آرام سے فارغ کا وقت ہو, جو اس کے اہل و عیال سے فراغت کا وقت ہو, جو وقت وہ اپنی سہولت کے لیے اس وقت آ جانا, ان کے بنگلوں کے آگے جا کر لیٹ جانا, سو جانا, اور گزرنے والا ہر شخص اس بندے کے بارے میں نہ جانے کیا گمان کر رہا ہو. تو دینے والے کے بھی آداب ہیں اور لینے والے کے بھی آداب ہیں کہ خواہ مخواہ ہاتھ پھیلا کر ضرورت کے علاوہ مانگ رہا ہے تو سرکار نے فرمایا کہ جو بیجا اور غیر ضرورت میں سوال کرتا ہے, بھیک مانگتا ہے اور وہ خود کما سکتا ہے, سرکار نے تو باقاعدہ کہا کہ جاؤ گھر میں جو چیز ہے اس کو بیچو اور کلہاڑی خریدو اور جنگلوں سے جا کے لکڑیاں کاٹو اور پھر جا کر تم اپنے اہل کے لیے کماؤ, لیکن ہاتھ نہ پھیلاؤ. اس لیے کہ جو ضرورت سے آری شخص ہاتھ پھیلائے اور وہ کما سکتا تھا پھر بھی ہاتھ پھیلائے تو قیامت کے دن وہ اٹھے گا تو وہ اللہ کے سامنے اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے کے اوپر سے چمڑی اتری ہوئی ہوگی. اللہ رب العالمین اس تقاضۂ حقیقت کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.